बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आफताब और उसकी रोशनी की कसम और चांद की कसम जब वो उसके पीछे चले और दिन की कसम जब वो रोशनी बख्शे और रात की कसम जब वो उसे ढांक ले और आसमान की कसम और जिसने उसे बनाया है और ज़मीन की कसम और जिसने उसे बिछाया है और नफ्स की कसम जिसने उसे दुरुस्त किया है फिर बदी और तकवा की हिदायत दी है। बेशक वो कामयाब हो गया जिसने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया और वो नामुराद हो गया जिसने उसे आलूदा कर दिया है।
यह तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हमारी इस वक्त नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील कुछ इस तरह है। अभी आप तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। आज सूरह शम्स की आयात नंबर 1-10 की तिलावत की कारी जनाब करीम मंसूरी ने। थोड़ी देर के बाद हम प्रोग्राम नीम निगाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नीम निगाह के बाद समाअत फरमाइएगा। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से तरतीब दिया हुआ हमारा खसूसी प्रोग्राम नूरे ईमान। نور ایمان کے بعد پروگرام اسلام پلس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیمنے گا آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ نیم نگاہ کے آغاز میں سماعت فرمائیے عالمی خبریں، اور پہلے باعث اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران حسن روحانی نے کہا ہے کہ یورینیم کی 60% تک افزودگی کا آغاز شر انگیزی اور تخریب کاری کا جواب ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 184,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، اور پاکستان کی ایک عدالت نے نیب کی مخالفت کے باوجود حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد اختلاف میاں شہباز شریف کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ کو رہبر انقلاب اسلامی کی موجودگی میں آن لائن قرآنی محفل منعقد ہوئی، جس میں ایران کے ممتاز قاریوں اور حافظوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس قرآنی محفل کے اختتام پر رہبر انقلاب اسلامی نے ماہ مبارک رمضان کی آمد پر پوری امت اسلامیہ کو مبارکباد پیش کی، اور ہدایت قرآنی کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ماہ مبارک کی متعدد فضیلتوں کے درمیان خداوند عالم اس مہینے میں نزول قرآن کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور قرآن کا آغاز بھی ہدایت قرآنی سے ہی ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے ہونے والی ہدایت کسی خاص طبقے یا دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری بشریت کے لیے ہے، اور یہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی ہدایت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرتی، حکومتی اور سیاسی مسائل میں قرآن ہدایت نہیں کرتا، وہ بہت ہی غافل لوگ ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ظالموں، ستمگروں اور طاغوتوں کی مخالفت اور نفی کی ہے، اور ہمیں بھی یہی درس دیا ہے۔ صدر ایران حسن روحانی نے کہا ہے کہ یورینیم کی 60% تک افزودگی کا آغاز شر انگیزی اور تخریب کاری کا جواب ہے۔ بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران حسن روحانی کا کہنا تھا کہ IR-6 مشینوں کی تنصیب اور یورینیم کی 60% تک افسودگی کا آغاز شرانگیزی کا جواب ہے، اور اگر صہیونیوں نے ایرانی عوام کے خلاف کوئی اور سازش کی تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا، اور یہ ہمارا پہلا قدم ہے۔ صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یہ ان صہیونیوں کی خباثت کا جواب ہے جو ایرانیوں کے خلاف سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور نہ طنز میں بھی ان کے عزائم ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جرائم پیشہ صہیونیوں کے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، اقتصادی جنگ کو ناکام اور ظلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ صدر ایران نے کہا کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں اور دواؤں اور غذائی اشیاء کے حصول میں مشکلات کھڑی کرنے والوں کے ہاتھ بھی کاٹنا پڑیں گے۔ صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ہم نے ایٹمی مذاکرات کر کے امریکہ کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران پیداوار اور جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں طاقتور ہے اور مذاکرات کی طاقت بھی رکھتا ہے، ہماری منطق بہت طاقتور ہے اور ہم دشمن کے ہوش ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ ایران میں بسیج دانشجو یا رضاکار طلبہ تنظیموں کے نام سے موسوم 1600 طلبہ تنظیموں نے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کے نام کھلے خط میں کہا ہے کہ نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں تخریب کاری کی اولین ذمہ داری اس عالمی ادارے پر عائد ہوتی ہے۔ بسیج دانشجوئی کے نام سے موسوم طلبہ تنظیموں کے 1006 دفاتر کی جانب سے لکھے جانے والے مشترکہ اور کھلے خط میں IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران 80 سال پہلے والا کمزور ملک نہیں ہے۔ ایرانی نوجوانوں نے سائنسی اور دفاعی میدانوں میں اپنی توانائیوں کا لوہا منوا لیا ہے، اور دینی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے رہنماؤں کی قیادت میں ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کرتے جا رہے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ایٹمی معاملے کے حوالے سے ایران کے تمام تر رضاکارانہ اقدامات اور وعدوں کی پاسداری کے باوجود IAEA نے نہ تو کبھی تہران کے ساتھ لازمی تعاون کیا ہے اور نہ ہی اس کی ویسی حمایت کی ہے جیسی کرنا چاہیے تھی۔ اس خط میں آیا ہے کہ امریکہ دنیا میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے والا واحد ملک ہے، اور اس کے اتحادیوں کے اسلحہ خانے ایٹمی ہتھیاروں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان ملکوں کے بارے میں IAEA کا رویہ بالکل مختلف ہے، جس کی وجہ سے ایرانیوں کے ذہنوں میں اس عالمی ادارے کا منفی تصور قائم ہونا فطری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امیر قطر سے گفتگو میں زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی موجودگی علاقے کے لیے خطرناک ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد بن آل خلیفہ آل ثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے بحران یمن سمیت علاقے کے تمام بحرانوں اور مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیا، اور کہا کہ علاقے کے لیے صہیونی حکومت کی موجودگی خطرناک ہے۔ صدر حسن روحانی نے امیر قطر کو ماہ رمضان کی آمد کی مبارکباد بھی پیش کی، اور تمام میدانوں بالخصوص تجارتی شعبے میں باہمی تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ فوجی اقدامات علاقے کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ ایران کے نائب وزیر صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا ویکسینیشن مہم میں اندرون ملک تیار کی جانے والی ویکسین کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ نائب وزیر صحت قاسم جان بابائی کا کہنا تھا کہ اندرون ملک تیار کی جانے والی کرونا ویکسین کے ذریعے ملک گیر ویکسینیشن مہم موسم بہار کے آخر میں شروع کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی ویکسین کی تیاری کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کرونا ویکسین کے حصول کی کوششیں بھی جاری رہیں گی۔ ایران کے نائب وزیر صحت نے کہا کہ ایران کرونا ویکسین کی بڑے پیمانے پر تیاری کے نتیجے میں موسم بہار تک توقع ہے کہ کرونا کی روک تھام کے حوالے سے صورتحال کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 184,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بدھ کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے ریکارڈ 184,300 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 1027 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بیان کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,38,73,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 1,72,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مہاراشٹر، گجرات، دہلی، چھتیس گڑھ، یو پی اور مدھیہ پردیش میں کورونا سے حالات انتہائی سنگین ہیں، جبکہ پورے ملک میں کورونا قہر جاری ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی بحرانی صورتحال کے پیش نظر سی بی ایس بورڈ کی 10ویں اور 12ویں کلاس کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے نیب کی مخالفت کے باوجود حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد اختلاف میاں شہباز شریف کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے آمدنی سے زائد اساساجات اور منی لانڈرنگ سے متعلق مقدمات میں مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے 50-50 روپے کے دو ذاتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ہونے والی سماعت میں شہباز شریف کے وکیل اعظم تارڑ نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے، جس کے بعد آج پراسیکیوٹر نیب فیصل بخاری نے دلائل دیتے ہوئے شہباز شریف کی ضمانت کی مخالفت کی، تاہم عدالت اس سے مطمئن نہ ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ سال ستمبر میں مذکورہ مقدمات میں میاں شہباز شریف کی ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کر دی، جس کے بعد نیب نے انہیں احاطہ عدالت سے گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا تھا۔ حکومت پاکستان نے تحریک لبیک نامی مذہبی گروپ کو قتل عام قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پر پابندی کی قرارداد حکومت پنجاب کی جانب سے آئی تھی، جس کی منظوری کے لیے سمری وفاقی کابینہ کو بھیج دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ حکومت پاکستان نے ملک کے مختلف شہروں میں گزشتہ 3 روز سے جاری پرتشدد مظاہروں کے بعد تحریک لبیک کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کے پرتشدد مظاہروں کے دوران 2 پولیس اہلکار جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک کے کارکنوں نے مظاہروں کے دوران کچھ پولیس اہلکاروں کو یرغمال بھی بنا لیا تھا، جنہیں بعد میں چھڑا لیا گیا۔ ایک جاسوس کی خیانت کے باعث افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کو طالبان نے قیدی بنا لیا ہے۔ افغانستان کے صوبہ فراہ کی صوبائی کونسل کے رکن شاہ محمود نعیمی نے آوا نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ صوبے کے کاہ دانگ علاقے میں 7 سیکیورٹی اہلکار اپنے درمیان موجود جاسوس کی خیانت کے باعث طالبان کے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ مذکورہ صوبائی عہدیدار نے مزید کہا کہ کاہ دانگ پولیس اسٹیشن میں 8 سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی پر تھے، جن میں سے ایک طالبان کا جاسوس تھا، جس نے کسی طرح کی جھڑپ و مزاحمت کے بغیر تمام سیکیورٹی اہلکاروں اور ان کے ہتھیاروں کو طالبان کے حوالے کرا دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی، اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
کلام اللہ مجید کی قرآت و تلاوت کا شوق رکھنے والے فرزندان اسلام کے لیے ایک خوشخبری، بہار قرآن ماہ مبارک رمضان میں اس بار سحر اردو ٹی وی پر قرآت قرآن کریم کا پہلا بین الاقوامی مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس انعامی مقابلے میں شرکت کے متمنی قرائے کرام سورہ مبارک آل عمران کی آیات 96 سے 100 تک کی قرآت کر کے اس کی آڈیو فائل +989303560289 پر واٹس ایپ کے ذریعے ارسال فرمائیں۔ ارسال شدہ تلاوتوں کا جائزہ لینے کے بعد معیاری تلاوت کرنے والے قرائے کرام کو ماہ مبارک رمضان کے دوران لائیو منعقد ہونے والے انعامی مقابلے میں شرکت کا موقع دیا جائے گا۔ بس خیال رہے کہ آواز کے ساتھ کسی قسم کا ایفیکٹ استعمال نہ کریں، اور تلاوت کے آغاز میں اپنا مکمل تعارف ضرور کروائیں۔ ماہ رمضان کے اختتام پر ممتاز مقام حاصل کرنے والے قرائے کرام کو نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ urdu.sehartv.ir وزٹ کیجیے۔ اقرا، قرآنی مقابلہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن، سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات اور نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون۔
دسترخوان الہی پر حاضر ہونے والے عزیز مہمانوں، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے نشر ہونے والے اس معنوی پروگرام نور رمضان میں ہم روزانہ معنویت سے سرشار معلومات پیش کریں گے، جس کی خاصیت یہ ہے کہ پروگرام تین حصوں پر مشتمل ہوگا: اخلاق، احکام اور دعائیں۔
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، واسلك بالصفاء، واسلك بالصفاء، نرجى العابدين،
نرجى العابدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان
اے خداوند عالم کے مہمانوں، ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان آ گیا تاکہ مومنین کو خداوند عالم کی مہمانی کی دعوت دے۔ اسلامی روایتوں میں اس مہینے کو ماہ خدا اور امت پیغمبر کی مہمانی کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور پروردگار عالم اس مقدس و نورانی مہینے میں اپنے بندوں کی نہایت ہی کرامت و مہربانی کے ساتھ مہمان نوازی کرتا ہے۔ اس مہمان نوازی کے معنی یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم بندوں کے شکم کو سیر کرتا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ بندے اس مہینے میں روزہ، دعائیں اور خدا سے راز و مناجات کے ذریعے اور اسی طرح بے شمار عبادات بجا لا کر اور معنوی رشد و کمالات حاصل کر کے ہر طرح کی اخلاقی برائیوں کو جڑ سے ختم کر کے اخلاقی فضائل و کمالات کی منزلوں پر فائز ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آیات و روایات سے واضح ہے کہ اگر انسان اس سنہرے معنوی موقع سے بھرپور استفادہ کر لے تو وہ مقام قرب الہی تک نہایت ہی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ اس عظیم المرتبت مہینے کے نام رمضان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے بارے میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پیغمبر اسلام کے عظیم صحابی جابر سے فرماتے ہیں، جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھے اور رات کے کچھ حصے میں عبادت الہی انجام دے تو وہ اس طرح سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔
عزیز سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کی آمد آمد پر لوگوں کو معنویت سے سرشار ان خوبصورت جملوں کے ذریعے عبادت پروردگار کے لیے آمادہ کرتے تھے، اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے نزدیک سارے مہینوں سے افضل و برتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں سانس لینا بھی تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں، بس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دلوں کے پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں خداوند عالم سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔
سامعین، اسلامی احکامات کے مطابق ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھنے کی پانچ صورتیں ممکن ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان خود چاند دیکھے، دوسرے یہ کہ کچھ معتبر اور موثق افراد گواہی دیں کہ ہاں چاند دیکھا گیا ہے، اور کسی بھی طریقے سے ان کی باتوں پر یقین کر لیا جائے کہ چاند نکلا ہے۔ تیسرے یہ کہ دو عادل افراد کہیں کہ ہم نے خود رات میں چاند دیکھا ہے، البتہ اگر یہ دونوں چاند کے صفات کو ایک دوسرے کے برخلاف بیان کریں یا ان کی گواہی خلاف واقع ہو، مثال کے طور پر کہیں کہ چاند کے اندر کا دائرہ افق کی طرف تھا، تو پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بعض خصوصیتوں کے بارے میں اختلاف رکھتے ہوں، مثال کے طور پر ان میں سے ایک کہے کہ چاند بہت اونچائی پر تھا اور دوسرا شخص کہے نہیں چاند بلندی پر نہیں تھا، تو ان کے کہنے کے مطابق پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی۔ چوتھے یہ کہ ماہ شعبان کا 30 دن مکمل ہو گیا ہو تو اس کے بعد والا دن رمضان المبارک کا پہلا دن شمار ہوگا، اور اسی طرح سے اگر رمضان المبارک کا 30 دن گزر جائے تو اس کے بعد والا دن پہلی شوال شمار ہوگا۔ اور پانچویں یہ کہ حاکم شرع حکم جاری کرے کہ آج مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔
سامعین، اس سلسلے میں اور بھی بہت سے اہم نکات موجود ہیں جن کا بیان کیا جانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہیں کہ اگر حاکم شرع حکم دے کہ مہینے کا پہلا دن ہے تو وہ شخص کہ جو اس کی تقلید میں نہیں ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ اس کے حکم پر عمل کرے، لیکن اگر کسی شخص کو اس بات کا علم ہے کہ حاکم شرع کو اشتباہ ہوا ہے تو اس کے حکم پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر کسی شہر میں پہلی تاریخ ثابت ہو گئی ہے تو یہ حکم دوسرے شہر والوں پر ثابت نہیں ہوگا، مگر یہ کہ وہ دونوں شہر بہت نزدیک ہوں یا انسان کو معلوم ہو کہ ان دونوں مقامات کا افق ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ آج کا دن رمضان کا آخری دن ہے یا شوال المکرم کا پہلا دن تو اس دن روزہ رکھے، لیکن اگر مغرب سے پہلے اس سے معلوم ہو جائے کہ شوال کی پہلی تاریخ ہے تو فوراً روزہ توڑ کر افطار کر لے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص قید میں ہے اور اسے ماہ رمضان کے ہونے پر یقین پیدا نہ ہو سکے تو اپنے گمان پر عمل کرے، اور اگر ایسا کرنا بھی ممکن نہ ہو تو جس مہینے میں بھی روزہ رکھے گا اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور احتیاط واجب کی بنا پر جس مہینے میں روزہ رکھا ہے اس کے 11 مہینے گزر جانے کے بعد دوبارہ 1 مہینہ روزہ رکھے، لیکن اگر بعد میں گمان حاصل ہو جائے تو لازم ہے کہ اس پر عمل کرے۔
سامعین، وہ شخص جس کا تمام ہم و غم بندگی معبود کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کی تمام دولت و ثروت کے ایک ہی معنی ہے، اور وہ خداوند عالم سے راز و نیاز ہے۔ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ خاص آداب و شرائط ہیں، اور ہم اس آداب کو سیرت پیغمبر اسلام اور بزرگان دین سے سیکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت طاہرین نے دعا کی شکل میں بہت سے اسلامی اور قرآنی مفاہیم کو مسلمانوں کے لیے بطور میراث چھوڑا ہے، جسے ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی بھرپور سعی و کوشش کریں گے، تاکہ کچھ تو عرفان و معنویت کے بحر بے قرار سے آشنائی پیدا ہو سکے۔ اس مقدس مہینے کی پہلی مبارک شب میں فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں زانوئے ادب تہ کریں گے، اور آپ کی تاسی کرتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں گے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے جو کثرت اور طولانی سجود کی وجہ سے اس نام سے مشہور ہوئے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی آمد آمد پر خداوند عالم کی حمد و ثنا اور یاد خدا کے بعد اپنے کلام کی ابتدا خداوند عالم کی مدح و ستائش سے کرتے ہوئے اس طرح سے خداوند عالم سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں شکر گزاروں میں سے قرار دیا، تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والے محسوب ہوں، اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر دے۔ تمام حمد و ستائش اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا، اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا، تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچے۔ ایسی ہم جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے لیے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو آشکار کیا۔ ان فراواں عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دی، اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دی، اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا، اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا۔ خدائے بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا دیا جائے، اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اسے مؤخر کر دیا جائے۔ اور پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار ہے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں، اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں، اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضا کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اعانت فرما، تاکہ ہم نہ بےہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں، نہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہیں اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں، نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں۔ نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں، اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں، صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کر دیں، اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچا لیں، پھر ان تمام اعمال کو ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دیں، اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يوم إله العالمين وعفو عني عافیاں عن المجرمین۔
خدایا میرا آج کا یہ روزہ حقیقی روزہ داروں کے مقبول روزے کی طرح کا قرار دیں، اور میرے اقام نماز کو حقیقی نماز گزاروں کے اقام نماز کی مانند بنا دے، اور مجھ کو تیری یادوں سے غافل افراد کے خوابوں سے محفوظ رکھ کر مجھے بیدار اور آگاہ کر دے، اور اس دن میرے تمام جرم و گناہ معاف کر دے۔ اے عالمین کے معبود میری تمام برائیوں کو بخش دے، کیونکہ تو ہی تمام گناہگاروں کے گناہوں اور کوتاہیوں کو بخشنے والا ہے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه۔
سامعین اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، در پر تیرے زمانوں کی ہر شے حقیر ہے، تیرے ہر ایک حکم کا ہر ایک اسیر ہے، تیرے ہر ایک حکم کا ہر ایک اسیر ہے، عظمت کے واسطے سے یہ کرتا ہوں میں سوال، غالب ہے سب پہ ذات تیری رب ذوالجلال، عزت کا تیری واسطہ یا صاحب الکمال، ہر شے میں تیرے جلووں کا ہے نور بے مثال، برتر ہر ایک سے ذات تیری لازوال ہے، ہر شے فنا ہے باقی تو ہی ذوالجلال ہے، ہر شے فنا ہے باقی تو ہی ذوالجلال ہے، اسماء پاک کی تجھے حرمت کی ہے قسم، جو ہر طرف ہے اس تیری قدرت کی ہے قسم، تجھ کو تیری ہی نور حقیقت کی ہے قسم، تجھ کو تیری ہی ذات کی عظمت کی ہے قسم، ہر ایک شے میں پر تو اے رب جلیل ہے، عالم تیرے کمال کی بیان دلیل ہے، عالم تیرے کمال کی بیان دلیل ہے، پاکیزہ تر ہے ذات تیری رب ذوالجلال، اول سے بھی ہے پہلے تیری ذات بے مثال، آخر بھی سب سے تو ہے خداوند لازوال، ہر شے میں تیرے نور حقیقی کا ہے جلال، ہر ذرہ جہاں میں تیرا ہی وجود ہے، سب پہ محیط نعمت رب ودود ہے، سب پہ محیط نعمت رب ودود ہے، یا رب تو میرے سارے گناہوں کو محو کر، مسمار جن سے ہو گئے نیکی کے بام در، کرتی ہے نعمتوں کو جو رنج و بلا کا گھر، جن سے کبھی دعاؤں میں آتا نہیں اثر، جن سے نزول ہوتا ہے رنج و ملال کا، ہے دور جن سے لطف و کرم ذوالجلال کا، ہے دور جن سے لطف و کرم ذوالجلال کا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام پلس، اس کے بعد آپ سنیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیۂ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہماری نجات کے لیے، اس لیے کہ اگر انسان علم حاصل نہ کرے تو پھر اس کی زندگی تاریکی ہی تاریکی میں رہے گی، اندھیرے ہی اندھیرے میں رہے گی، اور اگر اپنی زندگی کو وہ نور عطا کرنا چاہتا ہے، نور ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مدرسے تک پہنچے، دینی مدارس میں جو ہے تعلیم حاصل کرے، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے ذرائع کے ذریعے اپنے گھر پہ بیٹھ کر علم دین حاصل کریں۔ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے، یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو آپ کے سوالات آتے ہیں پھر ان کے جوابات جو آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو یہ بھی علم دین ہے، صرف شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں اور اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ تو سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے حسین حیدر صاحب نے فیس بک کے ذریعے، سوال ان کا بہت اہم ہے۔ وہ سوال ہے کہ قرآن کریم میں تجسس سے کیا مراد ہے، یہ جو ایک آیہ کریمہ ہے لا تجسسو، تو اس میں تجسس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں۔
قرآن مجید میں سورہ مبارکہ حجرات میں یہ لفظ آیا ہے جہاں پروردگار نے کہا ہے کہ ولا تجسسو، تم لوگوں کے بارے میں تجسس نہ کرو۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صاحبان ایمان کے بارے میں تجسس کرے۔ تجسس سے کیا مراد ہے؟ تجسس سے مراد یہ ہے کہ مومن کے وہ کام جو مخفی ہیں، جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ انسان کسی مومن کے مخفی کاموں کے بارے میں تحقیق کرے، تفتیش کرے اور اسے معلوم کرنا چاہے۔ اس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے, ولا تجسسو, خبردار کسی مومن کے بارے میں تجسس نہ کرو, یعنی اس کے جو مخفی امور ہیں اس کے بارے میں تفتیش کرنے کا حق, تحقیق کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے.
ناظرین, یہ بظاہر کتنی معمولی سی چیز ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے تو کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے؟ آیا جو اس کے مخفی امور ہیں جس کو وہ خود ظاہر نہیں کرنا چاہتا ان کے بارے میں وہ غور و فکر کر سکتا ہے یا نہیں, ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے. قرآن کریم کا دوسرا سوال ہم لیتے ہیں. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے غلام محمد صاحب نے, اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم غلام محمد صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا نام غلام محمد ہے, میں کشمیر سے بول رہا ہوں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے اہل جہنم کی کیا علامتیں بیان کی؟
خداوند عالم نے جہنمیوں کی علامتیں بتلائی ہیں. جب خداوند عالم کفار مشرکین کو جہنم میں ڈال دے گا تو پھر آگ کی تپش کی وجہ سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے, ان کی کھالیں جھلس جائیں گی. ارشاد ہوتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنما فتکوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یعنی ایک دن وہ آئے گا کہ جب آگ کی گرمی میں انسان کو ڈال دیا جائے گا اور وہ مال حرام کے جو دنیا میں اکٹھا کیا کرتا تھا, وہ ذخیرے اور وہ سکے اس کے جسم پر گرم کر کے داغ دیے جائیں گے, اس کے پہلوؤں کو اور اس کے جسم کے اطراف کو ان سے داغ دیا جائے گا, اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے کہ جسے تم دنیا میں اکٹھا کیا کرتے تھے. لہذا یہ انسان وہ ہوگا کہ بار بار اس کے جسم پر کھال نئی اور تازی چڑھائی جایا کرے گی, وہ کھال جل جائے گی, پھر دوبارہ ایک نئی کھال لگا دی جایا کرے گی تاکہ اس کے درد میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. لہذا جہنم میں شکلیں بگڑیں گی نہیں کہ جو مثلا پہچاننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے, نہیں, پہچان لی جائیں گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نئی نئی کھالیں بار بار لگائی جائیں گی.
جی ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا. ہمیں خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے, بلکہ کہا گیا ہے کہ جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اگر اس میں جہنم کا تذکرہ ہو یا جہنمیوں کا تذکرہ ہو تو خداوند عالم سے تم استغفار کرو اور خدا سے یہ دعا کرو کہ وہ ہمیں جہنمیوں سے دور رکھے اور جہنم سے محفوظ رکھے, اور اگر اس کی رحمتوں کا تذکرہ ہو تو دعا کرنی چاہیے کہ خدا کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں. ناظرین, اجازت دیجیے, یہاں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کے بعد ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد اپنے اگلے پروگرام کا اور اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کے سوالات لیں گے اور اس کے جوابات جو ہمارے مہمانوں نے دیے, انشاءاللہ ہم عقائد کے سوالات کے ساتھ ساتھ ان جوابات سے بھی آشنائی حاصل کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہمیں آڈیو کی صورت میں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے حسین رضا صاحب نے. یہ سوال ہم دیکھیں گے, انہی کی زبانی سنیں گے ہم, اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم حسین رضا صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں حسین رضا انڈیا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہماری دعاؤں کے کیا اثرات ہیں؟ شکریہ.
ہمارے دعاؤں کے اثرات بہت زیادہ ہیں. پروردگار حکم دعا کرو تو دعا کا اثر ہوتا ہے. کچھ اثرات ایسے جن کا فائدہ اجتماع کو, سوسائٹی کو پہنچتا ہے, کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا فائدہ دعا کرنے والے کو پہنچتا ہے. امام کے ظہور کی تعجیل کے جب دعا کی جائے تو اس کے اثرات دیکھیں. ایک بحث ہے علم کلام کی, وہ یہ کہ کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ ادھر مجھے نہیں جانا ہے, لیکن جو ہم دعا کر رہے ہیں اس کا اثر بہرحال ہے. اگر ہماری دعا کا اثر نہ ہوتا تو اتنی زیادہ تاکید کیوں کی جاتی کہ تم ظہور کے لیے دعا کرو؟ اور پھر دعا کا کرنا خود ایک عبادت ہے, یعنی دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا, دعا کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. ایک تو ثواب کی شکل میں اس کا اثر ظاہر ہوگا, دوسرے یہ جب ہم دعا کریں گے کس بات کی دعا کریں گے کہ امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو تو فوراً ذہن میں آئے گا جب ظہور ہوگا تو ہم کیا کریں گے, اس لائق ہیں کہ ہم امام کا سامنا کر سکیں, اس لائق ہیں کہ ہم امام کے مقابل میں بیٹھ سکیں یا ان کی کوئی خدمت کر سکیں. تو اپنا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے, جب اپنا جائزہ لیں گے تو عقل ہماری کہے گی کہ تو اپنے کردار کو تھوڑا سا سنوارو, اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالو تاکہ اس لائق ہو جاؤ کہ امام کے حضور میں بیٹھ سکو, ان سے گفتگو کر سکو. تو ایک دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ کردار سازی ہوگی, ہم اپنے کردار کو سنواریں گے, گناہوں سے دور ہوں گے, دیکھ آنکھوں کو بچائیں گے گناہ سے, انہی آنکھوں سے امام کی زیارت کرنی ہے, کیسی ان آنکھوں سے ہم گناہ کریں. تو دعاؤں کے بہت ہی اثرات ہیں, آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ الگ ملے گا, دنیا میں اس کا اثر یہ ہے کہ ہم اپنا کردار صحیح کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہم جب صحیح ہوں گے تو سوسائٹی بھی صحیح ہوگی, سماج بھی صحیح ہوگا. تو دعا کے اثر آخرت کی شکل میں بھی ظاہر ہوگا اور کردار سازی کی بھی شکل میں ظاہر ہوگا, اور اس کا ایک اثر یہ ہے کہ سوسائٹی میں اجتماع بہترین سوسائٹی بنے گی, ایک بہترین اجتماع بنے گا کہ جہاں ایک دوسرے کے حق کی لوگ رعایت کریں گے, ظلم نہیں کریں گے.
آپ سے یہیں پر ہم اجازت چاہیں گے, چونکہ وقت ہمارا اختتام کو پہنچا, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ, اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد, قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.